حي على السلام، حي على السلام، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل.
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الإمام المهدي في الأرضين أجل الله فرجه الشريف، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم. آپ سب کو، امت امام زمان کو، تقوی اور اپنے امور میں نظم کی نصیحت و وصیت کرتا ہوں. مولا امام زمان کا جو منتظر ہے، اس کی جو شناخت اور علامت احادیث میں جو بیان کی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ ہمارے چھٹے امام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرماتے ہیں کہ من سره ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر ولیعمل بالورا ومحاسن الاخلاق وهو منتظر. معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی قائم کے ناصروں میں، قائم کے شیعوں میں، قائم کے اصحاب میں سے قرار پانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے، اور انتظار میں تقوی الہی کی رعایت کرے، اور اپنے وجود کو اخلاق حسنہ سے مزین کرے. تو تقوی اور اخلاق حسنہ در واقع اس دور میں منتظر کی شناخت ہے جو چھٹے امام کے فرمان سے نظر آ رہی ہے. ایک شیعہ جو منتظر ہے، وہ ماحول کے اندر تقوی الہی اور اخلاق حسنہ سے پہچانا جاتا ہے. تقوی الہی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دو چیزوں کی طرف توجہ ضروری ہے، دینی تعلیمات، حلال و حرام کا علم، اور پروردگار کی بارگاہ میں گناہ کو ترک کرنے کا عزم اور گناہ کو ترک کرنے کی کوشش، یہ تقوی ہے. محاسن اخلاق، ہر وہ بری صفت جسے زمانے کا امام پسند نہیں کر رہا اس کو چھوڑ دے، ہر وہ چیز جسے زمانے کا امام ہم سے چاہتا ہے اور اس کا قلب مسرور ہوتا ہے اسے اپنا لے، یہ اخلاق حسنہ. ہم شیعہ 260 ہجری سے، جب سے ہمارے مولا پردہ غیبت میں گئے ہیں، ہم اسی وقت سے مولا کے ظہور کے منتظر ہیں. دنیا ہمیں اس عنوان سے جانتی ہے کہ یہ قوم ایک غائب امام کی منتظر ہے. ہمارا تعارف منتظر قوم کے عنوان سے دنیا میں ہو رہا ہے. لیکن ایک سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ آیا میں واقعی منتظر بھی ہوں یا نہیں، آیا میرے اندر انتظار بھی ہے یا نہیں. اصل میں انتظار ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کا سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل میرے قائم کے ظہور کا انتظار. ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ میرے امت کا سب سے محبوب ترین عمل جو اللہ کو پسند ہے، ہمارے قائم کے ظہور کا انتظار ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میری امت کی سب سے بڑی عبادت ہمارے قائم کے ظہور کا انتظار ہے. کیوں؟ کیوں ظہور کے انتظار کو افضل ترین عمل، محبوب ترین عمل اور سب سے بڑی عبادت قرار دیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتظار باعث بنے گا کہ قائم ظہور فرمائیں گے، اور قائم کا ظہور باعث بنے گا کہ پوری دنیا پر دین الہی نافذ ہوگا، دنیا عدل و انصاف سے بھرے گی. وہ آرزو جو آدم کے دل میں تھی، ابراہیم و نوح و موسیٰ کے دل میں تھی، جو پیغمبر کے دل میں تھی، جو علی سے لے کر عسکری تک تمام آئمہ کے دل میں تھی، اس آرزو کو عملی جامہ اگر پہنانا ہے تو پھر انتظار کریں، اور انتظار کو ایک عمل کی حیثیت سے. آج ہم بعض کا سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا انتظار عمل ہے یا حالت ہے، ہم تو روزمرہ دنیا کے کاموں میں گم ہیں. ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم انتظار کر رہے ہیں، ظاہراً تو یہ حالت ہے. عزیزان گرامی، مومنین کرام، ہم کسی عام دنیا کے مہمان کے لیے جب انتظار کرتے ہیں تو حالت نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ عمل اس کے لیے کرتے ہیں. بعض کے لیے ایک گھنٹہ پہلے سے عمل شروع کر دیتے ہیں، بعض مہمانوں کے لیے ایک دن پہلے سے، بعض مہمان شاید اتنے اہم ہو کہ چند دن پہلے سے. تو کیا وجہ ہے کہ دنیا کے عام مہمانوں کے لیے جب انتظار کرتے ہیں تو کچھ عمل کرتے ہیں، اور جو کائنات کا سب سے بڑا مہمان، جو کائنات کا سب سے بڑا ولی، اس کے انتظار میں ہم کیا کوئی عمل انجام نہیں دینا چاہیں گے؟ اعمال ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ہم یہ جو روٹین کے اعمال کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، خمس و زکوٰۃ ہے، پتہ نہیں یہی وہ چیزیں ہیں. عزیزان گرامی، مومنین کرام، یہ وہ اعمال ہیں جو ہم نے پہلے بھی انجام دیے جب آئمہ ہماری نگاہوں کے سامنے تھے، غیبت میں بھی انجام دے رہے ہیں اور زمانہ ظہور میں بھی انجام دیں گے. یہ ہمارے شرعی وظائف ہیں جو ہر صورت میں ہم نے انجام دینے ہیں، چاہے امام غائب ہو یا ظہور کرے. وہ کچھ اور اعمال ہیں، ہیں انہی کے درمیان، لیکن غفلت ہو رہی ہے، مورد توجہ قرار نہیں پا رہے. وہ کچھ خاص اعمال ہیں جو بیان ہوئے ہیں، شاید ہم جانتے بھی ہیں، لیکن ابھی ان پر عمل اس طرح نہیں ہو رہا. اگر اس پر عمل شروع ہو جائے تو کبھی پھر یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مولا کیوں نہیں ظہور کر رہے، چونکہ مولا کا ظہور ہمارے کچھ اعمال پر منحصر ہے. اصل میں یہ سوال مولا ہم سے کر رہے ہیں کہ اے میری امت، اے میرے شیعو، کب وہ اعمال انجام دو گے کہ جن کی بنا پر میں ظہور کروں گا؟ تو یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. میں انشاءاللہ اپنے دو مختصر جو خطبے ہیں اس کے اندر اشارہ کروں گا. حد اقل آج ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یوسف زہرا کے ظہور میں کون سے عمل ہیں جسے بے عنوان انتظار ہم سے طلب کیا گیا. میں صرف نام لینے کی حد تک اور ہلکی پھلکی تشریح کی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ چند ایک چیزیں ہیں آج ہم کو یاد ہونی چاہیے. آج جب گھر کی طرف جائیں، ایک چیز جو ہمیں یاد ہونی چاہیے ہمیشہ کے لیے، وہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ میری بے عنوان منتظر زندگی کیسے تشکیل پائے گی. ہاں، یہ اعمال کروں گا تو میں منتظر ہوں، یہ اعمال کروں گا تو میں مولا کا ناصر ہوں. سب سے پہلا عمل جو ہے، جو مولا کے ظہور کے لیے بے عنوان منتظر ہم سے چاہا گیا ہے، وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہے. احادیث ہیں، بہت ساری احادیث ہیں، آپ نے سنی ہوگی، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہاں جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ صرف میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، چونکہ احادیث اور ہیں جو اس تشریح کر رہی ہیں جاہلیت سے کیا مراد ہے، اور احادیث کہتی ہیں کہ جاہلیت سے مراد یہ ہے کہ ماتا یہودیہ و نصرانیہ لیس بمسلم، یہ شخص جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا، ہو سکتا یہودی مرے، ہو سکتا نصرانی مرے، اسلام کی موت نہیں مرے گا. کیوں؟ کیونکہ روح اسلام سے بے خبر ہے. ولایت، زمانے کے امام کی معرفت، ہمارے تمام اعمال کی روح ہے. اصل میں جس کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہوں، اگر میرے اعمال کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے، اگر میری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اگر میں شب و روز اسے اپنا مقتدا نہیں سمجھتا کہ جس کی میں نے اقتدا کرنی ہے، تو ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. چونکہ یہ تو روایات کہتی ہیں کہ ولایت کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں، ولایت جو ہے وہ اسلام کی حقیقی شرط ہے، تو ولایت سے مراد ہر زمانے کے امام کی ولایت ہے، ہر زمانے میں ایک امام ہے جس کی ہم امت ہیں، وہ ائمہ علیہ السلام جن کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں، لیکن وہ اپنے زمانے کے مسلمانوں کے امام کہ جن کے فرائض اور حقوق اس وقت ان لوگوں پر واجب تھے، آج جس کے حقوق ہم پر ضروری ہیں، جس کی ذمہ داری ہم پر ضروری ہے، اس امام کی طرف ہم نے کب توجہ کرنی ہے، ہم کب اپنے امام کی طرف توجہ کریں گے، ان کی معرفت پیدا کریں گے؟ یہ نہ پوچھا جائے کہ معرفت کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، ہم اہل معرفت ہیں، ہم علی شناس ہیں، حسین شناس ہیں، مہدی شناس بھی بن سکتے ہیں، کوشش کریں اپنے اماموں کے بارے میں، اپنے زمانے کے امام کے بارے میں مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، علماء سے پوچھیں، درس رکھیں، کبھی سوچا کریں فرزند زہرا کیوں غائب ہے، آخر وہ کیوں تنہا زندگی گزار رہے ہیں، کیسے ظہور کریں گے، اس غیبت میں میری ذمہ داری کیا ہے، آیا جب وہ ظہور کریں گے سارے کام انہوں نے کرنے ہیں یا میں نے بھی ساتھ کرنے ہیں، میرے حصے کے کام کیا ہیں، مولا کی غیبت میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے، اس کا درد مجھے ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں معرفت کے موضوع میں پوشیدہ ہیں، میں اپنے امام کے بارے میں پڑھوں گا، مطالعہ کروں گا تو مجھے پتا چلے گا کہ یہ غیبت جو ہے یہ اپنے اندر بہت سارے معنی، بہت سارے مفاہیم رکھتی ہے، اس غیبت میں تو ہم نے تیار ہونا تھا، وہ تیاری کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، اپنے مولا کی شناخت، یہ میرا پہلا فریضہ ہے، اور ہمارے ائمہ یہ فرمایا کرتے تھے زمانے کے امام کی شناخت اور معرفت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی، اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ خدا تمہیں اہل معرفت قرار دے، ہماری کتابوں کے اندر تاکیبات میں ایک دعا معرفت ہے اللہم عرفنی نفسہ کا، یہ آپ لوگ جانتے ہیں، یہ میرے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعا کا فلسفہ کیا تھا، اس دعا کا فلسفہ یہ تھا کہ جب امام نے قائم کا ذکر کرنا شروع کیا تو اصحاب نے کہا مولا ہم بھی ان کی معرفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیسے پیدا کریں، فرمایا اگر چاہتے ہو قائم کی معرفت پیدا کرنا اس دعا کو پڑھا کرو، یہ تمام شیعوں کو پیغام اپنے امام کی، اپنے زمانے کے امام کی، بالخصوص جس کی ہم امت ہیں، ان کی معرفت پیدا کرنی ہے تو مطالعے کے ساتھ ساتھ دعائے معرفت ہر نماز کے بعد، یہ حکم ہے چھٹے مولا کا، تاکہ ہماری زندگی با معرفت ہو اور موت بھی با معرفت ہو۔ دوسرا وظیفہ، چونکہ میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر چیز کی جہاں تک ممکن ہو تشریح کروں، دوسرا وظیفہ بعنوان منتظر وقت کے امام کے مد مقابل وہ کیا ہے، روایات احادیث کہتی ہیں وہ اقتداء ہے، امام کی اقتداء کرنا، آپ جانتے ہیں یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو شخص بھی امام بنتا ہے اس کی اقتداء ہوتی ہے، چاہے وہ چند منٹ کا امام ہو اس کی بھی اقتداء ہوتی ہے، چونکہ اگر اقتداء نہ ہو تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، پیش نماز کی آپ کیا کرتے ہیں، اقتداء کرتے ہیں، اقتداء کسے کہتے ہیں، نہ اس سے آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے، تو چند منٹ کے امام کی بھی اقتداء ہوتی ہے، اور جو دنیا و آخرت کا امام ہو اس کی بھی اقتداء ہوتی ہے، ہمارا دوسرا وظیفہ زمانے کے امام کی اقتداء ہے، یہ کب ہوگی، جب مجھے اپنے امام کے فرامین کا علم ہوگا، جب مجھے یہ معلوم ہوگا کہ امام مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اصل میں امام مجھ سے کس طرح کی نماز چاہتے ہیں، امام مجھ سے کس طرح کی عبادت چاہتے ہیں، امام مجھ سے باہر کے جو معاملات ہیں وہ کس طرح کے چاہتے ہیں، مومنین کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کس طرح کے چاہتے ہیں، سیاسی طور پر امام مجھ سے کس قسم کا شعور چاہتے ہیں، امام کلچر فرہنگ اس کے حوالے سے میری کیا ذمہ داری جو ہے وہ بتاتے ہیں، آیا ہم نے آج تک اپنے مولا کے فرامین پڑھے ہیں جو 1200 سال سے غائب ہے اور جس کی امت ہے، آج تک ہمیں پتہ ہے کہ ان کی منشا کیا ہے، یہ سب سے پہلا میرا فریضہ ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ جس کا میں شیعہ ہوں اور جس کے حکم سے یہ جمعہ ہو رہا ہے اور یہ عظیم عبادتیں ہو رہی ہیں مجھے ان کے فرامین کا علم نہیں. اس عصر غیبت میں کون سے فرامین ہیں میرے لیے؟ فرامین کا علم پیدا کرنا, کہیں علماء سے, خود پڑھیں, علماء سے کہیں کہ ہمیں وقت کے امام کے فرامین بتائیں, اور پھر اس کے بعد اقتداء. میں صرف ایک فرمان کی طرف اشارہ کروں گا, ایک فرمان کی طرف. موضوع تو لانی ہے, اپنے دن کا آغاز اپنے امام کے ساتھ عہد و پیمان سے کریں. یہ وہ فرمان ہے جو چھٹے امام نے قائم کے شیعوں کے لیے دیا تھا کہ اپنے امام کے ساتھ عہد و پیمان سے اپنے دن کا آغاز کریں. شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ عہد و پیمان کیا ہے. امام نے دعائے عہد بیان کی کہ اس انداز سے مہدی سے عہد کرنا ہے. حتیٰ کہ اپنے زمانے کے شیعہ جو چھٹے مولا کے زمانے کے شیعہ تھے ان کو بھی کہا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو قائم سے ملاقات کرنا تو یہ عہد و پیمان مانگو. یہ دعا عہد جو ہے ان کی بارگاہ میں 40 دن مولا نے کہا 40 دن قائم کے ساتھ عہد و پیمان مانگو. اس کا اثر کیا ہے؟ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ معصوم کے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں کہ جو 40 دن تک قائم کو صبح کی نماز کے بعد یاد کرے گا اور اپنے دن کا آغاز ان کے ساتھ عہد و پیمان سے کرے گا, اس کا ادنا سا اثر یہ ہے, یا تو خدا اسے عمر نوح دے گا, قائم کے زمانے کو پائے گا, اور اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے جب بھی ہمارا قائم ظہور کرے گا ملائکہ اس کی قبر میں آئیں گے, کہیں گے مومن جس کے ساتھ تو عہد کیا کرتا تھا اللہ نے اسے اذن ظہور دے دیا ہے, اب خدا تجھے بھی اختیار دیتا ہے, یا برزخ کی نعمات میں رہنا چاہتا ہے تو رہ, اور اگر جس کی نصرت کے وعدے کیا کرتا تھا اگر پلٹنا چاہتا ہے خدا تجھے دوبارہ نئی زندگی دے رہا, اٹھ اپنی قبر سے اور قائم کے ناصرین سے ملحق ہو جا. عہد و پیمان, اگر عہد و پیمان والی دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے, جلدی ہے, 2 جملوں میں اپنے زمانے کے امام سے عہد کیا کریں. ہر روز صبح کی نماز جب پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, رسول نے تو 2 چیزیں چھوڑی تھی, قرآن اور عطرت. کیوں ہماری صبح کا آغاز قرآن سے ہوتا ہے لیکن عطرت سے نہیں ہوتا؟ عطرت ہر دور میں جو فرزند زہرہ ہے, ہر دور کا امام معصوم وہ عطرت ہے. جس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن سے تمسک کرتے ہیں, عطرت سے بھی تمسک کریں ہر زمانے کے امام سے, چاہے وہ امام صادق ہو یا امام مہدی, زمانے کے امام سے تمسک کر کے دن کا آغاز کیا جائے. 2 جملے صرف اپنے مولا کو کہیں کہ مولا آج کا دن جو شروع کر رہا ہوں اپنے آپ کو آپ کے لیے وقف کرتا ہوں. کوئی بھی بات کرتے وقت, کوئی بھی عمل کرتے وقت سوچ لیا کروں گا کہ یہ بات آپ کو پسند ہے یا نہیں, یہ عمل آپ کو پسند ہے یا نہیں, اور رات کو جب سوئیں تھوڑا سا محاسبہ کر لیا کریں کہ آج کا پورا دن میں اپنے امام کی اقتداء میں گزارا ہے یا نہیں. اگر کہیں کوئی خطا تھی تو وہاں ندامت کے چند آنسو, وہاں پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کے چند الفاظ کافی ہیں. مایوسی نہیں ہونی چاہیے, اگلے دن سے دوبارہ نئے سرے سے عہد و پیمان. مومن منتظر مہدی کی غیبت میں رہنے والا, اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ دن کا آغاز اپنے زمانے کے امام کے ساتھ عہد و پیمان سے کرتا ہے, اور اللہ ہم سب کو ایسے منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی محمد و آلہ الطاہرین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلم تسلیما.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد المصطفی و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ و فاطمۃ الزہرا سیدت نساء العالمین والحسن والحسین سید شباب اہل جنہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن والحجة ابن الحسن الامام الحجة بقية الله المنصور المنتقم اجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه وجعلنا من انصاره وشيعته وعوانه وزواره ورحمة الله وبركاته. عزیزان گرامی، وظائف منتظرین کے حوالے سے دو وظیفے آپ کی خدمت میں بیان ہوئے. ایک تیسرا وظیفہ وہ ذکر امام، مولا کا ذکر عام کرنا، اپنی محفلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے اداروں کو، اپنے مدرسوں کو، اپنے دفتروں کو، اپنے کمروں کو مولا کے ذکر سے مزین کرے. جس کی امت ہے اس کا نام کہاں ہے؟ بڑی عجیب سی بات ہے، ہمارے ہاں بڑے بڑے پروگرام، بڑی بڑی تقریبات، محرم کے بہت بڑے بڑے عشرے، بڑے بڑے میلاد، جشن، بہت سارے پروگرام ہم کرتے ہیں پورے سال میں. ہر قسم کا ذکر ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا یوسف زہرا کا ذکر نہیں ہوتا. یہ المیہ ہے ہمارا، یہ مولا کا بھی شکوہ ہے. فرماتے ہیں کہ ولا ناسین علی ذکرکم، میں تو تمہیں نہیں بھولا، میں ہمیشہ تم کو یاد رکھے ہوئے، ہاں تم مجھے بھلا چکے. ہم نے کیوں اپنے امام کو نیمہ شعبان تک محدود رکھا ہوا ہے، وہ بھی عریضوں کی حد تک. عریضے کیا ہیں؟ امام سے گفتگو ہے، لکھا ہوا ایک میسج ہے. علماء ماہرین یہ فرماتے ہیں روایات کی روح سے، جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اسی وقت فرزند زہرا اسے پڑھ لیتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جب اسے ڈالتے ہیں تو وہ پڑھتا ہے. ہمارے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد، کسی مومن نے پوچھا، مولا آپ تو مدینہ میں ہیں، ہم تو بہت دور ہیں خراسان میں، کسی وقت دل کرتا ہے آپ سے گفتگو کرنے کو، لیکن آپ بہت دور ہیں، کیسے آپ تک پہنچا جائے؟ خط بھی لکھے ہیں تو پتہ نہیں کئی ماہ لگ جائیں. تو امام کا جواب آیا، اے مومن، جب ہم سے گفتگو کرنے کو دل کرے، ہمارا تصور کر کے اپنی بات کہہ دیا کر، خدا ہم تک پہنچا دیا کرے. عریضہ بھی وہی ہے. پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک معجزہ ہے، آج دنیا کی ترقی بتا رہی ہے کہ یہ ایک علم تھا. آج تو ہماری گفتگو بھی ہوا پہنچا رہی ہے، نہیں پہنچا رہی، ہماری لکھی ہوئی گفتگو بھی ہوا پہنچا رہی ہے، اور ہماری آواز والی گفتگو، حتیٰ کہ ہماری تصویریں، یہی ہوا پہنچا رہی ہے. انسان نے تھوڑا سا علم حاصل کیا، ہوا کو مسخر کر لیا. لوگ کہتے تھے کہ شیعوں کے امام کیسی عجیب جی باتیں کرتے ہیں، آج کا علم بتا رہا ہے کہ تم آج تھوڑا سا ہوا پر قادر ہوئے ہو، تو وہ 1400 سال پہلے سے ہوا کو مسخر کیے ہوئے تھے. ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو یہ سہولت دی ہے کہ آپ ہر آن اپنے امام سے توسل کر سکتے ہیں، انہیں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، تو نیمہ شعبان کا کیوں انتظار ہوتا ہے؟ آپ کسی وقت بھی مولا سے بات کر سکتے ہیں. لازمی نہیں ہے لکھیں، بیان کریں، بلکہ دنیا بھی فعلاً اس مقام تک نہیں پہنچی جہاں تک کی خبر امام نے دے دی ہے. اگر بولنے کو نہیں دل کرتا اپنے دل میں بات کریں. ابھی دنیا میں یہ علم نہیں آیا, یہ بھی آ جائے گا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جنہیں ہم معجزے کہتے تھے یہ تو ہمارے ائمہ کے علم کا اظہار تھا. ابھی تو ہمارے ائمہ نے معجزے نہیں دکھائے, ابھی تک تو جو کچھ ہے وہ ان کا علم ہے, وہ ان کی علمی طاقت ہے. اور یہی وہی بات ہے کہ بعض کا لوگ پوچھتے ہیں کہ جب قائم ظہور کریں گے تو 7 مہینے پر پوری دنیا پر کیسے قبضہ کریں گے جس میں اتنی بڑی بڑی سپر پاورز. یہاں تو یہ عالم ہے کہ بھرپور طاقت والا ملک جو ہے وہ ایک کمزور سے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا یا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا. تو مہدی نے 7 مہینے میں پوری دنیا کے سارے بارڈر کیسے گرانے ہیں, پوری دنیا کو ایک مملکت میں کیسے تبدیل کرنا ہے, وہ مولا کا علم ہے. دنیا کے پاس جو بھی ٹیکنالوجی ہوگی امام اور ان کے ناصروں کے پاس اس سے بڑھ کر ہوگی. مجھے بتائیں دنیا میں جنگ کیسے جیتی جاتی ہے؟ ابھی بھی دنیا میں جنگ علم کی برتری کی وجہ سے جیتی جاتی ہے. جب دو افواج سامنے قرار پائیں اور وہ دیکھ لیں کہ سامنے والا جو ہے وہ ہم سے علمی ترقی کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہے تو وہ کہیں گے ان سے جنگ کرنا خودکشی ہے. امام اور ان کے ناصرین بھی ایسے ہوں گے کہ دنیا کی کئی طاقتور افواج جب مولا اور ان کے ناصروں کا علم اور ان کی ٹیکنالوجی اور ان کا اسلحہ اور ان کا دفاعی نظام دیکھے گی تو بغیر لڑے مرعوب ہو جائے گی, تسلیم ہو جائے گی. بہت کم جگہ پر لڑائی کی نوبت ہے, دنیا امام کے علم سے مرعوب ہو جائے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کے اس علمی دور میں ہم نے اپنے آپ کو کیوں محروم رکھا ہوا ہے مولا کے ذکر سے. خود بھی ذکر کریں, بچوں سے بھی کہیں اپنے امام سے ذکر کریں, اپنی مشکلات میں امام سے توسل کریں. صرف مادی مشکلات میں نہیں, خدا کے لیے مادی مشکلات میں امام کو بلانا چھوڑ دیں. مادی مشکلات تو ہم خود بھی حل کر سکتے ہیں, اپنی معنوی روحانی مشکلات میں اپنی اخروی نجات میں ان سے مدد مانگیں. مادی مشکلات کے لیے تو بہت سارے رائے حل دنیا میں موجود ہیں, جسمانی بیماریوں کے علاج تو پھر بھی مل جاتے ہیں, روحانی طبیب کو کب ڈھونڈیں گے, روحانی امراض کے لیے کب پکاریں گے اپنے امام کو. البتہ میں منع نہیں کرتا مادی مسائل میں بھی پکارو, لیکن جو چیزیں ہماری نجات کے لیے ہمیں زندگی جاویدانی کے لیے ضروری ہیں اس میں بھی اپنے امام کو پکارو. آپ پکارو, توسل کرو, انشاءاللہ اس کا روحانی اجر اور روحانی سکون آپ کو ملے گا. آپ ابھی سے یہ عہد کر لیں, ایک عہد کر کے ایک دن گزاریں, آپ کو میری بات یاد آئے گی. انسان جب عام آدمی سے عہد کرتا ہے تو اس کی پاسداری کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے, وہ جا کے ولی خدا سے عہد کرے اور اس کی پاسداری نہ ہو, اس کے اثرات بھی دیکھیں گے. اپنی مجالس کو وقت کے امام کے ذکر سے مزین کریں, اپنے گھروں کو, اپنے اداروں کو, اپنی مسجدوں کو, امام بارگاہوں کو مولا کا ذکر ہو. امام کے بارے میں اتنی احادیث, سب سے زیادہ احادیث امام مہدی سلام اللہ علیہ کے بارے میں. کب آشنا ہوں گے ان احادیث سے؟ وہ لکھی جائیں بروشر کی شکل میں, سٹیکر کی شکل میں, بینر کی شکل میں. آیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ماہ رمضان جو ماہ خدا ہے اس کے اندر اللہ نے کتنی بار ہمیں قائم کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے؟ معلوم ہے یہ ماہ رمضان ماہ خدا ہے, لیکن اللہ کے کوئی کام بھی ولی کے فیض کے بغیر مکمل نہیں ہے. خدا نے نظام ایسا بنایا ہے کائنات میں کہ سارے نظام ولی کے وجود سے جڑے ہوئے ہیں, تکوینی نظام بھی اور تشریح نظام بھی. یہ آپ دعائے افتتاح پڑھتے ہیں, دعائے افتتاح میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کس کی دولت کریمہ کی خواہش ہو رہی ہے؟ کس کی تنہائی کا شکوہ ہو رہا ہے؟ مہدی کو یاد کرنے کا ذریعہ دعائے افتتاح ہے. یہ جو آپ ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور, آپ کو معلوم ہے اس دعا کے مضامین کب پورے ہوں گے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو قبور کے اندر قبروں میں شادمانی کو داخل کر, آپ کو پتہ ہے کہ اہل قبور میں کب شادمانی ہوگی؟ یہ روایات بتاتی ہیں کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا صرف دنیا میں شادمانی نہیں ہوگی، قبروں کے اندر ارواح بھی جشن منائیں گی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گی. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہم اغنِ کل فقیر، اے پروردگار ہر فقیر کو غنی کر، معلوم ہے یہ کب ہوگا؟ دنیا میں کب ہر فقیر غنی ہوگا؟ جب مہدی زہرا ظہور کرے گا، دنیا کو ایسے غنی کر دے گا کہ گلی گلی کوچوں میں لوگ صدقہ اور زکوٰۃ لے کر چلیں گے پھریں گے، انہیں کوئی دنیا میں مستحق نہیں ملے گا. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اللہم اشف کل مریض، اے پروردگار ہر مریض کو شفا دے، معلوم ہے ہر مریض کو کب شفا ملے گی؟ جب یہی زہرا کا بیٹا ظہور کرے گا، کوئی دنیا میں لا علاج بیماری نہیں رہے گی، کوئی مریض نہیں رہے گا، ہر مریض کو شفا ملے گی. ہم ہر روز یہ دعا پڑھتے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہیں کہ یہ کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. ہمارے تمام اعمال کی روح اس وقت مہدی ہے. شب قدر میں ہمارے اعمال کس کے پاس جانے ہیں؟ کس نے ہماری تقدیروں کو حکم خدا سے تعین کرنا ہے؟ ماہ رمضان جو ماہ خدا ہے، اس میں ولی اللہ کا نقش دیکھیں، زمانے کے امام کا نقش دیکھیں. مختصر کرتا ہوں، ذکر کے بعد ہمارا چوتھا وظیفہ، مجھے نہیں پتا کہ میں مکمل کر پاؤں یا نہ، اگر دوبارہ کبھی توفیق ہوئی تو اس بحث کو آگے بڑھاؤں گا، جہاں تک ٹائم ہے اس کے مطابق. چوتھا اور اہم وظیفہ عزیزان گرامی مومنین کرام، وہ ہمارا اتحاد اور ہمدلی ہے. مولا امام زمان نے غیبت کبریٰ کے آغاز میں شیخ مفید جیسی شخصیت کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر امام نے شکوہ کیا تھا اپنے شیعوں کا. فرمایا تھا کہ اے شیخ مفید، اللہ میرے ان شیعوں کو توفیق کی، طاعت کی، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو توفیق کی اور اطاعت کی اور مناجات اور عبادات سب کی توفیقات دے، لیکن اے شیخ مفید، اگر میرے شیعہ، اگر یہ ہمارے شیعہ ہم سے کیا ہوا وعدہ اتحاد اور ہمدلی سے پورا کر لیتے تو میرے ظہور میں لحظہ بھر بھی تاخیر نہ ہوتی. مولا کے اس خط سے بس متوجہ ہو گئے ہیں کہ ان کے ظہور کو خدا نے نہیں روکا ہوا، خدا نے تو 1200 سال پہلے ہی انہیں ظاہر کر دیا تھا، ان کے ظہور کو ہم نے روکا ہوا ہے. ابھی تک ہم نے وہ کام شروع نہیں کیے جو ظہور کے لیے ضروری ہیں، وہ کام نہیں کیے. اب وہ عہد و پیمان کیا ہے؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ وہ عہد و پیمان کیا تھا. لیکن جس جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ وحدت اور ہمدلی ہے، کہ معصوم نے فرمایا تھا کہ شیعہ میرے ابھی تک ہمدل نہیں ہوئے. ایک وحدت ہوتی ہے، ایک ہمدلی. وحدت کیا ہے؟ جسم اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں کسی ایشو میں، کسی مسئلے میں، لیکن دلوں کا کینہ نہیں نکلتا. ہمدلی کیا ہے عزیزان گرامی مومنین کرام؟ ہمدلی یہ ہے کہ صرف جسم اکٹھے نہ ہو، ان کے دل بھی اکٹھے ہوں. مولا کے ظہور کی شرط یہ تھی کہ ہم اپنے تمام کام، چاہے وہ عبادتی ہو، چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ رفاعی ہو، ان کو اکٹھے اور ہمدلی سے کریں، اور چھوٹے چھوٹے کام اکٹھے ہو کے کریں تاکہ کل جب مہدی کا ظہور ہو تو دنیا کے بڑے بڑے کام ان کی معیت میں اور ان کی اقتدا میں ہم اکٹھے ہو کے کریں. جب ہم محلوں کے چھوٹے چھوٹے کام اکٹھے نہیں کر رہے، آج ہماری ملت کا کیا حال ہے؟ عبادت کے اندر افتراق، عزاداری میں افتراق، مقابلے، سیاسی کاموں میں مختلف تنظیمیں مقابلے، کوئی کام بھی اکٹھے ہو کے نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تنظیمیں نہ بنائیں، بنائیں، ملت کے کاموں کو تقسیم کرنے کے لیے بنائیں، ملت کو تقسیم کرنے کے لیے نہ بنائیں، کام ذمہ لیں. ایک تنظیم سیاسی کام ذمہ لے لے، ایک علمی کام لے لے، ایک رفاعی کام لے لے، لیکن تسبیح کے دانوں کی طرح متحد رہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس طرح محدودیتوں کا اور اپنے تنظیمی قوانین کا اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے کینے اور بغض اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے القدس ریلی جو ہے وہ نکلے گی، کاش یہ القدس ریلی میں ہم اکٹھے ہو جاتے. آپ کو پتہ ہے یہ القدس ریلی کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں ایک نائب امام نے حکم دیا تھا، اصل میں اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ مومنین کرام، روایات پڑھیں، بیت المقدس کو مہدی اور اس کے ناصرین نے آزاد کروانا ہے یہودیوں سے، القدس ریلی ہماری تیاری تھی، مولا کے ساتھ اس عزم کا اظہار تھا کہ مولا یہ جو آپ کا ہدف ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں اور اس کو آزاد کرانے کی ابھی سے تیاری کر رہے ہیں۔ لیکن اب تو مصیبت یہ ہے کہ القدس ریلی ہوتی ہے، سارے ذکر ہوتے ہیں، جس کا حکم ہے، جس کا ہدف ہے، جس کی امت ہے، بعض کا تو اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم القدس ریلی جو ہے، جو نصرت کا ایک اظہار ہے، جو مولا کے ظہور کی تیاری کا ایک مظہر ہے، اس کو اگر ہم اکٹھے ہو کے امام کے نام سے شروع کریں اور باقی سارے پرچم ایک طرف کریں، غازی کا پرچم ہاتھ میں لیں اور مہدی کے نام سے اسے شروع کریں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے شیعہ طبقات اکٹھے ہوں گے۔ مہدی وہ نام ہے جس پہ سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں، چاہے کوئی مقلد ہو، غیر مقلد ہو۔ اور مہدی تو صرف شیعوں کا بھی نہیں، اگر ان کے نام سے شروع کی جاتی آج سنی بھی آپ کے ساتھ ہوتے، وہابی بھی ہوتے، صرف وہ نہیں دنیا کے تمام ادیان کے لوگ ہوتے، چونکہ ہر دین ایک منجی اور مسیحا کا انتظار کر رہا ہے۔ میں یہیں پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمیں درد مہدی سے آشنا کر، خدایا ہمیں فرامین مہدی سے آشنا کر، پروردگارہ ہمارے اندر اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کر، خدایا مجھے اپنے امام کا صحیح معنوں میں اقتدا کرنے والا بنا، پروردگارہ مجھے ابھی سے تمام اختلافات کو ختم کر کے مولا کی اس غیبت میں متحد اور ہمدل بنا کے ان کی روح کو، ان کے وجود کو سکون پہنچانے والا بنا۔ خدایا میں وہ کام نہ کروں جس سے میرے امام کا دل خون ہو۔ خدایا جو بھی حوائج شریعہ ہیں حاضرین کی، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگارہ ہماری کوئی اور حاجت نہیں، صرف ایک ہی حاجت ہے، یوسف زہرا کا دیدار ہمیں نصیب کر، ان کے ظہور میں تاجیل فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔